بندی کی جائے. گھر سے نکلتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھا جائے. پچھلے ہفتے ہی ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ہدایت بھی ہو گئی, تمہاری حفاظت بھی ہو گئی اور تمہارے لیے کفایت بھی کر دی گئی اور شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, کھانے کی دعا اور دوسری اہم دعائیں ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. نماز فجر کے بعد جو دعائیں آپ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھی جائیں. سونے سے قبل کی دعائیں, سونے کے آداب, کہ آپ باوضو سوتے تھے, پاک بستر پہ سوتے تھے, دائیں کروٹ پہ سوتے تھے اور دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر یہ دعا پڑھ کے سویا کرتے تھے کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اور بھی کئی دعائیں ہیں جو کہ سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور کئی قرآن کی اہم صورتیں ہیں جو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, خاص طور پہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی. نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ اہم کلمہ اور دعا ہے جس کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ دن میں اس کلمے کو پڑھا گویا کہ اس نے 10 غلام آزاد کیے, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 100 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر اس نے صبح میں اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھا وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيَاطِينِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي, شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا جاتا ہے. فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات, آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات, سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات, ان کو ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے. اور مسجد میں جب انسان داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں اور اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم, یہ دعا اگر پڑھی جائے ارشاد فرمایا فمن قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم. اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم, تو شیطان یہ کہتا ہے کہ آج کے دن اس کو مجھ سے بچا لیا گیا. یہ معمولی سی مختصر سی دعا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اس کو پڑھیں تو اس دن اللہ تعالی شیطان سے آپ کو بچا کے رکھے گا. اور مدینے کی یہ عجوہ کھجوریں جن کا ذکر ابھی ہوا, یہ خرید کے گھر میں رکھ لی جائیں, نہار منہ ان کے 7 دانے یا 5 دانے اگر یہ کھا لیے جائیں تو یہ بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اور اپنے گھروں کے بارے میں جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں یا اپنے دکان اور دفتر اور کاروبار کے بارے میں کہ نقصان ہے یا کوئی اور تکلیف یا اذیت وہ محسوس کرتے ہیں, ان کے لیے بعض نصیحتیں اور ہدایتیں یہ ہیں کہ یہ تو ہر شخص کے لیے نصیحت ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر چیز کے ہونے کا یقین پیدا کیا جائے, اور یہ یقین دل میں پیدا کیا جائے کہ مخلوق ساری مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو. اور شرک بدعت اور دوسرے قبیلہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے. جو لوگ شرک کرتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں اور قبیلہ گناہ کرتے ہیں, ان کی عبادات پہ ان گناہوں کی نحوست کا اثر یقیناً پڑتا ہے. اس لیے گناہوں کو فوراً ترک کر دیا جائے. گھروں کو, دکانوں کو, دفتروں کو پاک صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مقامات سے تصویروں کو ختم کر دیا جائے, اور وہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ جو گانوں اور موسیقی اور ڈراموں اور فلموں کے مواد یا دوسرے گندے مواد پہ مبنی ہوتے ہیں, ان کو گھر سے نکال دیا جائے. جب تک یہ چیزیں گھر میں ہیں, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو قرآن پڑھنے سے, سورہ بقرہ پڑھنے سے وہ رحمت اور وہ برکت نہیں آتی جس کا احادیث میں آنے کا وعدہ کیا گیا ہے, اور جن برکتوں اور جن امور کے بارے میں احادیث میں کہا گیا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی دیہات میں کنویں میں کتا گر گیا, یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی دیہات میں کنویں میں کتا گر گیا اور وہ مر گیا. لوگوں نے آ کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھا. امام صاحب نے بتایا کہ کنویں کے اندر جتنا پانی ہے سب کو نکالو, سب پانی کو نکالنے کے بعد کنواں پاک ہوگا. ان لوگوں نے کنویں کو صاف کیا, پاک کیا, اور جتنا پانی کنویں کے اندر تھا وہ سب کو نکالا. اور نکالنے کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آئے کہ آپ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ کتا نجس ہے, پلیت ہے, اور وہ کنویں میں گر گیا ہے, مر گیا ہے, تو جب تک پورا پانی کنویں کا نکالا نہیں جائے گا کنواں پاک نہیں ہوگا, ہم نے کنویں کا سارا پانی نکال لیا. امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ خود تصویر لے گئے اور کنویں کا معائنہ کیا اور کہا کہ تھوڑا سا پانی جو نظر آ رہا ہے مجھے دکھاؤ. اور وہ پانی جو انہوں نے نکالا اس کے اندر کچھ بال انہیں نظر آئے. پوچھا یہ کس چیز کے بال ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کتے کے بال ہیں جو کنویں میں پڑا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا کہ کنواں اس کے اندر کتا ابھی تک پڑا ہوا ہے, تم نے پانی پورا نکال دیا. جب تک کتے کو نہیں نکالو گے, پانی سارا نکال لو تب بھی کنواں پاک نہیں ہوگا. تو جب گھر میں ایسی گندی چیزیں موجود ہیں تو سورہ بقرہ پڑھنے سے یا گھر میں درس کروانے سے یا برکت کے لیے صبح ایک دینی کیسٹ لگانے سے یہ کنواں پاک نہیں ہوگا. جب تک کتے کو کنویں کے اندر سے نکالو گے نہیں, اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہوگا. تو جب تک گھر میں ایسی گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آرٹ کے نام پہ, کلچر کے نام پہ بت رکھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں, اور شادی کی تصویریں اور پتہ نہیں کس کس کی تصویریں, عورتوں کی تصویریں, مردوں کی تصویریں, کھلاڑیوں کی تصویریں, فلمی اداکاروں کی تصویریں, کرکٹرز کی تصویریں, تو یہ سارا وہ گن ہے جو مرے ہوئے کتے کی شکل میں ہمارے گھروں میں نحوست کے ساتھ موجود ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, پھر بھی شیطان ہمارے گھر میں آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ شیطانوں کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں. تو ان شیطانوں کو اپنے گھروں سے جب تک آپ نہیں نکالیں گے, اس وقت تک گھر میں تلاوت سے برکت نہیں آئے گی. بنیاد جو ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو گھروں سے, دفتروں سے ان تصویروں کو اور ان گانے بجانے کی چیزوں, آلات وغیرہ کو نکالا جائے. اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ کم از کم سورہ بقرہ پڑھی جائے, اور اگر ایک مرتبہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور اچھی اور اہم نصیحت اور فائدے اور بھلائی اور خیر والی دینی کتابوں اور تفسیروں کا نسخہ, یہ بھی گھر میں اچھی کتابوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے, جو کہ آپ بھی پڑھیں, آپ کے گھر کی خواتین بھی پڑھیں, آپ کے بچے اور بچیاں بھی پڑھیں. اور یہ ہم نے پہلے بتایا کہ کسی بیمار کے علاج کے لیے کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا حرام ہے جس شخص کا عمل ٹھیک نہ ہو. جس شخص کے پاس آپ تعویذ کے لیے، دم کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، علاج کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ شخص عقیدے اور عمل کے لحاظ سے صحیح ہے یا غلط ہے. اگر اس کا عقیدہ اور اس کا عمل صحیح ہے اور وہ شریعت کے تابع ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ان آیات کو اور ان دعاؤں کو شفا کا سبب بنا سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس جانا گناہ ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ 500 والا تعویذ چاہیے یا 1000 والا تعویذ چاہیے. ہم نے اس درس کے آغاز میں یہ بھی کہا تھا کہ جن چیزوں کا جادو سے کچھ تعلق ہے ان میں ایک عین ہے، نظر، جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے. وہ اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تبارک اللہ نہ کہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے. اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے، اس لیے جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھیں فوراً کہیں ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ تبارک اللہ. اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے تو صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے کہا جائے کہ وہ غسل کرے، استنجا کرے، وضو کرے، اور اس پانی کو جو اس نے اپنے اس غسل میں استعمال کیا ایک برتن میں جمع کیا جائے اور پھر اسے اس شخص کے جسم اور سر پہ ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا دیں گے. تو اگر کسی جگہ یا کبھی ایسا ہو کہ کسی شخص کے بارے میں یقین ہو کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے تو اس سے کہا جائے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پہ آپ کی نظر لگ گئی ہو، حدیث میں یہ آیا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، تو آپ ازراہ کرم غسل کیجئے اور جس پانی سے آپ غسل کرتے ہیں وہ کسی برتن میں ڈال کے ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے مریض کو شفا نصیب ہو. اور اگر اس کا علم نہ ہو تو پھر اس کے لیے جو قرآنی آیات اور جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص پہ جس پہ بری نظر کا یا کسی کی نظر کا اثر ہوا ہو، کسی شخص پہ یا دکان یا ملازمت یا کاروبار یا جانور یا کسی بھی چیز پہ، تو سب سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اس کو پڑھا جائے، تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تو فارجع البصر سے لے کر حسیر تک اس مجموعے کو اور ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھا جائے. پہلی مرتبہ تبارک الذی، جب آپ نے پڑھا تو یہ ہو گیا. دوسری مرتبہ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، یہ تین مرتبہ پڑھیے، ایک مرتبہ تبارک الذی کے ساتھ اور دو مرتبہ مزید آپ پڑھیے. اور دوسری آیات جو نظر کے لیے شفا کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں ان میں سورہ القلم کی آخری دو آیات ہیں، سورہ القلم کی آخری دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. سورہ القلم کی آخری دو آیات، ان کو بھی تین تین مرتبہ پڑھا جائے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. تیسری چیز سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68, وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, بلکہ جب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضری دو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو یہ بھی نظر کی وجہ سے انہوں نے کہا, سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68. اور چوتھے نمبر پہ یہ دعا پڑھی جائے اس بیمار پہ, اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون. یہ تین مرتبہ, اور تین مرتبہ یہ دعا بھی پڑھی جائے جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی, اعیذک بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. یہ دعائیں اور یہ آیات اس شخص کے لیے تھی جس کو نظر بد کے بارے میں شکایت ہو یا تکلیف ہو. اپنے اوپر اگر پڑھنا ہو تو پھر اعیذک کے بجائے اعوذ پڑھنا جائے گا, کسی اور پہ پڑھنا ہو تو پھر اعیذک, مرد مذکر ہو تو کا, اور اگر مؤنث بچی یا خاتون ہو تو کی, کاف کے زیر کے ساتھ. قرآن پاک کی بعض آیات کو یا بعض صورتوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا حفاظت یا برکت کے لیے. علماء نے اس بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ عمل جائز ہے, لیکن جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو ان آیات کو یا جس کاغذ وغیرہ پہ کچھ لکھا ہوا ہو اس کو نکال دے, اس کو اپنی جیب سے نکال دے اور ان کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہو. اسی طرح امام النووی, امام ابن تیمیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیمار کے لیے قرآن کی کسی آیت کو کسی برتن یا کسی کاغذ پہ لکھا جائے اور اسے گھول کر اس مریض کو پلایا جائے تو یہ عمل جائز ہے. تعویذ اور دم اور جھاڑ پھونک کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھا, اور اب پھر اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ ہر وہ دم اور ہر وہ جھاڑ پھونک جو قرآن کی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں یا ان دعاؤں پہ مشتمل نہ ہو جو تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہیں, تو ان چیزوں کا پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے. اور وہ دعائیں اور وہ جھاڑ پھونک جن میں شرکیہ عبارتیں ہوتی ہیں, غلط قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں, ان کا پڑھنا یا ان کے پڑھوانے کے لیے کسی شخص کو لانا یا کسی شخص کے پاس جانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. قرآن کی آیات کو لکھنے کے بارے میں علماء نے اس بارے میں, بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے اس غرض سے لکھا جائے, لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن میں شفا ہے, شفا کی نیت سے کسی بیمار کے لیے اگر کسی آیت کو لکھا جاتا ہے تو یہ عمل انشاءاللہ جائز ہے اور یہ عمل ناجائز نہیں ہے. تو جھاڑ پھونک کے لیے صرف وہ چیز جائز ہے جو قرآن کی آیت کی شکل میں ہو یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کی شکل میں ہو یا صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں کی شکل میں ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسی عبارت پڑھنا یا لکھنا جو عربی زبان میں نہ ہو یا عربی زبان میں ہو لیکن اس سے شرک اور دوسرے کسی غلط چیز کا ثبوت یا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہو, اس سے علماء نے منع کیا ہے. کسی مقام یا کسی دکان یا کسی کمرے یا کسی گھر کے بارے میں اگر یہ شک و شبہ ہو کہ جادو یا کوئی عمل کیا گیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی آپ تفتیش کریں, گھر میں آپ اپنے صوفوں کے نیچے, بستر کے نیچے, چارپائی وغیرہ کے نیچے, کارپٹ کے نیچے یا اور جو مقامات ہیں جہاں کوئی چیز چھپائی اور دبائی جا سکتی ہے، اچھی طرح آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آیا کسی شریر یا کسی حاسد نے ایسا تو نہیں کیا کہ کوئی چیز کسی جادوگر یا کسی منتر وغیرہ کرنے والے سے لکھوا کے یا بنا کے لا کے آپ کی دکان یا آپ کی فیکٹری یا آپ کے گھر وغیرہ میں دفن کر دی ہو یا چھپا دی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ تہجد کے وقت اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھ کے پھر دو رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے دو رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہی میرے تمام معاملات کا حامی و ناصر ہے اور میں اپنے اس اہم معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں. یہ تہجد کے وقت اٹھ کر صلاۃ حاجت دو رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا عمل اگر چند دن تک آپ دہرائیں تو آپ کو انشاءاللہ خواب میں یا کسی اور ذریعے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس مقام پہ کیا چیز رکھی گئی ہے یا کس طریقے پہ جادو یا دوسرا غلط عمل کیا گیا ہے، اور اس طرح آپ کو کسی اور شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. براہ راست اللہ تعالی سے آپ دعا کریں اس کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہ ان سے اجتناب کیا جائے، فرائض اور واجبات کو ادا کیا جائے، اور اپنی کمائی کو حلال اور پاک صاف رکھا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا جائے، اور جو آیات اور جو دعائیں ابھی بتائی گئی ہیں ان کو مسلسل پڑھا جائے. صبح و شام کی دعائیں، سونے کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، اپنے اہل و عیال کے ہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے آداب اور دعائیں، اپنے بچوں کو جو دعائیں سکھانی چاہیے ضروری ہیں وہ دعائیں آپ ان کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور اس طریقے پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے ان قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں جن میں کوئی شیطان یا کوئی انسانی شیطان یا کوئی جنات داخل نہیں ہو سکتا. سب سے آخر میں ہمارے اس جادو کے درس کا اختتام اس واقعے پہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ، جس واقعے میں ایک بوڑھے جادوگر کا ذکر بھی ہے اور اس نوجوان بچے کا ذکر ہے جس نے اپنی نوعمری اور کم عمری کے باوجود اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کی، اپنی جان کی بازی لگائی، شہادت کو قبول کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس عظیم قربانی کو وہ چھوڑ گیا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، صہیب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں ایک بادشاہ تھا، کان ملک وکان لہ ساحر، اس میں ایک جادوگر رکھا ہوا تھا. فلما کبر قال للملک، جب یہ جادوگر بوڑھا ہوا اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور کچھ بھروسہ نہیں کہ میں کب مر جاؤں، مجھے ایک ذہین اور اچھا نوجوان شاگرد چاہیے جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں. فبعث الیہ غلاما، تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جو اس جادوگر کے پاس آ کر جادو سیکھا کرتا تھا. وکان فی طریقہ اذا سلک راہب، یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا، عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا زاہد اور راہب. اس نوجوان کو یہ راہب اتنا اچھا لگا، فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ، یہ آتے جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا اور اس کو بڑی اچھی لگتی، اور پھر یہ جادوگر کے پاس جاتا. کبھی یہ لیٹ ہو جاتا، تاخیر سے پہنچتا تو جادوگر اس کو مارتا کہ تم دیر سے کیوں آئے. اس نے اپنے اس بوڑھے راہب استاد سے اس کی شکایت کی تو اس نے اس بچے سے کہا کہ جب تم سے جادوگر پوچھے تو کہا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا. اس طریقے پہ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ ایک مرتبہ راستے پہ چلتے ہوئے اس نوجوان لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت عظیم الشان جانور ہے اور اس جانور نے راستے کو روکا ہوا ہے اور لوگ سب کے سب پریشان ہیں. اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ الیوم اعلم، آج میں امتحان لینا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ الساحر افضل ام الراہب افضل، جادوگر صحیح راستے پہ ہے یا راہب صحیح راستے پہ ہے. فاخذ حجرا، اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا. فقال، اور کہا، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس. اے اللہ، اگر راہب صحیح ہے اور سچا ہے تو اس جانور کو میں پتھر مارتا ہوں، اے اللہ تو اس کو قتل کر دے حتیٰ کہ لوگ اپنے اپنے راستوں پہ چلیں. یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور لوگ ادھر ادھر اپنے راستوں پہ رواں دواں ہو گئے. فأتى الراهب، نوجوان بچہ اپنے اس راہب کے پاس آیا. فأخبره، اور اس کو بتا دیا کہ آج تو راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا. فقال له الراهب اي بني، راہب نے کہا کہ اے بیٹے، انت اليوم افضل مني، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے، اس لیے کہ اللہ سے تم نے جس چیز کو طلب کیا اللہ نے فوراً وہ تمہیں دے دیا، تو تمہارا درجہ بہت بلند ہو گیا. تو وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہوگی. وَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف وغیرہ ہو، کوئی پکڑ لے، تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص، تھوڑے ہی دنوں میں اس کا ایسا چرچا ہوا کہ پیدائشی نابینا اور درس کی بیماری کے لوگ مریض اس کے پاس آتے اور اللہ ان کو شفا دیتا کوڑ کی مرض کے. ويداوي الناس من سائر الادواء، ہر قسم کی بیماریوں والے مریض اس کے پاس آتے، یہ دعا کرتا اللہ ان کو شفا دیتا. فسمع جليس للملك، بادشاہ کے جو وزرا تھے، جو بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص نے اس نوجوان کے بارے میں سنا. کان قد عمی، یہ شخص نابینا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں. فأتاه بهدايا كثيرة، یہ بہت سارے ہدیے اور سامان وغیرہ لے کر اس کے پاس آیا. قال ما هاهنا لك اجمع ان انت شفيتني، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں یہ سب میں تمہیں دے دوں گا اگر تم مجھے شفا دے دو. فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی، یہ کیسا عجیب جواب ہے اس نوجوان کا، اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے. وَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، دَعَوْتُ اللَّهَ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، فَشَفَاكَ، اللہ مجھے شفا دے دے گا. فَآمَنَ بِاللَّهِ، تو یہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا. فَشَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ نے اس کو شفا دے دی، آنکھوں کی بینائی اس کی واپس آ گئی. فَأَتَى الْمَلِكَ، اب یہ بادشاہ کے پاس آیا، یہی درباری، بادشاہ کا قریبی مشیر یا وزیر. فجلس الیہ کما کان یجلس، فقال له الملک من رد علیک بصرک، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، پوچھا کہ تمہیں بینائی کس نے دی. قال ربی، کہنے لگا میرے رب نے. اب اس نوجوان کے کلمات میں اور اس نوجوان کے کہنے پہ اس بادشاہ کے درباری نے جو ایمان قبول کیا، ابھی آپ نے دیکھا کچھ ہی دیر قبل یہ کہتا ہے کہ نوجوان لڑکے سے کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا. اب وہی ہے، جب ایمان قبول کیا، عقیدہ صحیح ہو گیا، تو اپنے بادشاہ سے کہتا ہے، وہ بادشاہ جو رب بنا ہوا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، تمہارا رب ہوں، اس سے یہ کہتا ہے منہ پہ اس کے سامنے کہ مجھے میری بینائی لوٹانے والا تو میرا رب ہے. قال اولک رب غیری، بادشاہ نے پوچھا کہ میرے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے. قال ربی وربک اللہ، تو اس نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ تو اللہ ہے. اتنی عظیم بات اور اتنی بڑی بات اس شخص نے بادشاہ کے منہ پہ کہہ دی. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ. اس کو گرفتار کیا گیا, تکلیفیں دی گئیں, حتیٰ کہ اس نے اس نوجوان لڑکے کے بارے میں, بچے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا. فَجِئَ بِالْغُلَامِ, اس نوجوان کو بلایا گیا. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ اَيْ بُنَيَّ, بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے, قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ, تم تو بہت بڑے جادوگر ہو, تمہارا جادو اتنا پھیل گیا ہے کہ تم لوگوں کو شفا دیتے ہو, وتفعل وتفعل, اور یوں کرتے ہو اور یوں کرتے ہو. فقال, اس نوجوان نے کہا, انی لا اشفی احد انما یشفی اللہ تعالی. اس نے وہی جواب دیا جو پہلے. اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو بھی تکلیف دی جاتی رہی, حتیٰ کہ اس نے بوڑھے راہب کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے تو سیدھا راستہ دکھانے کا سبب جو شخص بنا ہے وہ تو راہب ہے. فجی اگر راہب, اب آخر میں اس راہب کو بلایا گیا. فقیل لہ ارجع عن دینک, اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے واپس پلٹ جاؤ. فابا, اس نے انکار کیا. فدعا بالمنشار, تو ایک آری منگوائی گئی. فوضع المنشار فی مفرق رأسه, اور لوہے کی اس آری کو اس بوڑھے راہب کے سر کے بالکل بیچ میں رکھا گیا. فشقه حتى وقع شقاه, اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اور یہ نوجوان نے بھی دیکھا اور اس درباری نے بھی دیکھا جو ایمان قبول کر چکا تھا. ثم جاء بجلیس الملک, پھر اسی آدمی کو بلایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا, ارجع عن دینک, واپس آ جاؤ, جو دین تم نے قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دو, پرانے دین پہ آ جاؤ. اس نے انکار کیا. فشقه به حتى وقع شقا, اس کے جسم کو بھی دو ٹکڑے کر دیے گئے. ثم جاء بالغلام, اب نوجوان کو بلایا گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی گئی, اس نے بھی انکار کیا. بادشاہ نے اپنے پولیس والوں اور دوسرے فورسز کے لوگوں سے کہا کہ اذهبوا به الى جبل كذا وكذا, اس کو فلاں اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ. فاصعدوا به الجبل, اور اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ, اور اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات نہ مانے, فطرحوا, تو اس کو وہاں سے نیچے پھینک دو. یہ اللہ تعالی کی حکمت تھی, یہ بوڑھے راہب کو بھی قتل کر دیا گیا اور جلیس کو بھی قتل کر دیا گیا, لیکن اس نوجوان کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ نہیں, اس کو اس طرح ہم قتل نہیں کریں گے, اس کے لیے تو اور ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں. جب یہ لوگ پہاڑ پہ اسے لے گئے, اس لڑکے نے کہا, اللہم اکفنیہم بما شئت. علماء نے فرمایا کہ آج بھی اگر تمہیں کسی شخص یا کسی قوم یا کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی گروہ سے خطرہ ہو, ڈر ہو, تو کہا کرو, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان لوگوں سے بچا لے, تو کافی ہے میری طرف سے ان کے لیے. اگر آج بھی تم یقین سے کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں کو ختم کر دے گا, جس طرح اس نوجوان بچے کے دشمنوں کو اللہ نے ختم کر دیا. جب اس نوجوان نے یہ دعا کی, فرجف بهم الجبل, اس پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا اور یہ سب کے سب مر گئے, اور یہ نوجوان زندہ صحیح سلامت واپس پھر بادشاہ کے پاس خود ہی آ گیا. فقال له الملك ما فعل اصحابك, بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا ان لوگوں کا. وقال كفانيهم الله تعالى, کہنے لگا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا. بادشاہ نے اب اپنے اور کچھ ملازمین کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کو سمندر میں ایک کشتی میں بٹھاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اس سے پھر کہو کہ واپس ہمارے دین پہ آنا چاہتے ہو یا انکار کرتے ہو, اگر انکار کرے تو اس کو وہیں سمندر میں پھینک دو. وہاں جب اس کو لے گئے سمندر میں, وہاں بھی اس نوجوان نے وہی دعا کی, اللہم اکفنیہم بما شئت, تو یہ سب کے سب غرق ہو گئے اور یہ نوجوان بچ کے پھر کنارے پہ آیا اور پھر بادشاہ کے پاس آیا. اور آ کر بادشاہ سے اس نے کہا کہ انک لست بقاتلی, تو مجھے قتل نہیں کر سکتا, حتى تفعل ما آمرك به، یہاں تک کہ جب تک میں تجھے خود نہ بتا دوں کہ مجھے اس طرح قتل کرو، جب میں بتاؤں گا میری بات مانو گے تب تم مجھے قتل کر سکتے ہو، ورنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. قال ما ہوا، بادشاہ نے پوچھا کیا طریقہ ہے. قال، اس نوجوان نے کہا، تجمع الناس فی صعید واحد، پوری قوم کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو. یہ نوجوان اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی اور اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تم نے پورے ملک کی قسمت بدلنے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنی ہے. تم اگر اپنا خون بہاؤ گے جو تمہارے اس خون کے وجہ سے اور تمہاری اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالی پورے ملک میں انقلاب لے آئے گا. اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ پوری قوم کو ایک میدان میں جمع کرو، بلاؤ، اور میری تیر کمان اس کو تم استعمال کرو، اور میرے جو تیر ہیں ان میں سے ایک تیر کو لو، اور اس تیر کو تم مجھ پہ چلاؤ، اور یہ کہہ کر چلاؤ کہ بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام پہ میں یہ تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے. اب بادشاہ جب قوم کے سامنے اللہ کے رب ہونے کا اعلان کرے گا تو پوری قوم بھی یہ سمجھ جائے گی کہ ہاں اللہ ہی حقیقی رب ہے، بادشاہ تو ہماری طرح انسان ہے، مخلوق ہے. اس نوجوان کو سولی پہ لٹکایا گیا کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِزْعٍ، مجھے سولی پہ لٹکا دو، چڑھا دو، اور پھر مجھ پہ تیر چلاؤ. اس کو ایک جگہ اس طرح کہ عموماً سوری پہ لٹکانے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، باندھ دیا گیا رسیوں سے ایک اونچی لکڑی اور اونچی سوری پہ، اور باندھنے کے بعد پھر اس بادشاہ نے یہ کہا، تیر چلایا یہ کہہ کر کہ بسم اللہ رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم فی صدغه. جب بادشاہ نے اس نوجوان کو سوری پہ چڑھا کے اور یہ کہہ کر تیر مارا کہ بسم اللہ رب الغلام، تو یہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور فمات، اور یہ نوجوان مر گیا یعنی شہید ہو گیا. فقال الناس، پوری قوم نے یہ کہا، آمنا برب الغلام، ہم سب اس نوجوان کے رب پہ ایمان لے آئے. بادشاہ نے جب یہ چیخ و پکار سنی تو اس کو اس کے مشیروں نے کہا کہ اسی چیز سے ہم ڈرتے تھے اور وہی ہو گئی کہ پوری قوم اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی یہ نوجوان لڑکا چاہتا تھا اور تم نہیں سمجھے، اور تمہاری نا سمجھی کی وجہ سے پوری قوم اپنے پرانے دین کو ترک کر چکی، اور انہوں نے اس رب پہ ایمان یہ لوگ لے آئے جو کہ اس غلام اور اس نوجوان کا رب تھا. اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا، عام اعلان کر دیا جائے کہ واپس اپنے پرانے دین پہ لوٹ آؤ، اور اگر ایسا نہ ہو تو راستوں پہ خندقیں کھودی جائیں اور ان خندقوں میں لکڑیاں ڈالی جائیں، آگ جلائی جائے، اور جو شخص اپنے پرانے دین کی طرف واپس نہ پلٹے اس کو اس آگ میں جھونک دیا جائے. تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے پہ بہت بڑی اکثریت کو، قوم کو، اس بادشاہ نے آگ میں جھونک دیا. یہ وہ واقعہ تھا جو اس نوجوان کا واقعہ ہے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ وہ نوجوان تھا کہ جس نے جادو کے سیکھنے کو قبول نہ کیا، اور جادو کے مقابلے میں راہب کی صحیح باتوں کو قبول کیا، اور جب راہب کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کے بارے میں اسے یقین ہو گیا یہ صحیح راستہ ہے، اس نے اسے قبول کیا اور پھر اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا، اور جان کی قربانی پیش کر کے پوری قوم کے ایمان لانے کا سبب بنا. آج بھی ہم لوگ اگر تھوڑی بہت کوشش کریں تو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کی وجہ سے کتنے وہ لوگ ہیں جو شرک کو، بدعت کو اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں. ہم اگر ان لوگوں کے پاس جائیں, ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں, اور ان کو صراط مستقیم کے بارے میں اگر ہم ان کو بتا دیں اور بات کو سمجھ جائیں, تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری تمہاری بھی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.